محمد خاتم النبيين وعلى إطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وباسم رب الشهداء والصالحين والصامدين والمجاهدين والصابرين. بسم الله الرحمن الرحيم. فضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما. تمام ان برادران اور خواہران اور خاص کر بابل علم سوسائٹی کے مشکور ہیں کہ جنہوں نے اس عظیم شخصیت اور اس عظیم رہبر رہنما اور عالم دین عارف باللہ ایک انتہائی با اخلاق اور مخلص ترین شخصیت اور ایک عظیم شہید ان کی جو ہے 32ویں برسی کی مناسبت سے یہ مجلس اور یہ پروگرام کا اہتمام کیا ہے. ان کے درجات بلند ہیں اور ہماری دعائیں ہیں کہ پروردگار عالم ان کے درجات میں مزید بلندی اور اضافہ فرمائے انشاءاللہ تعالی. ایسی شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنا ہم سے یہ کافی مشکل کام ہے اور اس لیے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ میرے بعد میرے استاد بھی بزرگ بھی ہم سب کے لیے بزرگ بھی حجت الاسلام والمسلمین آغا عباس الیاس صاحب انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے کہ ہم سب مستفید ہوں گے اس سے. اگرچہ میرے پاس یہاں اس وقت مغرب کی اذان کا وقت ہوگا لیکن انشاءاللہ میں جوائن کرنے کی کوشش کروں گا کہ ان کے بیانات سے مستفید ہوں گے. قرآن مجید میں فرمایا کہ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما اور مولا المواہدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ اسی معروف خطبہ شخشاخہ کے اندر جو ہے علماء کرام کے حوالے سے فرماتے ہیں لولا ما اخذ اللہ علی العلماء ان لا یقاروا علی کذۃ ظالم ولا صغب مظلوم. اور اللہ کا اہل علم سے یہ عہد نہ ہوتا کہ خبردار ظالم کے بھرے پیٹ اور مظلوم کی بھوک پر چین سے نہ بیٹھنا. تو یہ جو آیت ہے اور یہ جو فرمان ہے ان دونوں کا اگر ہم پریکٹیکلی طور پر کوئی ماڈل اور نمونے عمل دیکھنا چاہیں گے تو وہ شہید علامہ عارف حسین الحسینی ہمیں دکھائی دیتے ہیں. انہیں حضرت علی علیہ السلام فرمانا چاہتے ہیں کہ علماء کرام کو چاہیے کہ قلم سے بھی زبان سے بھی اور عملی اقدام سے بھی ظالموں کا ظلم روکیں اور مظلوم کی حمایت کریں. اور ایسے ہی علماء جو کہ قلم زبان اور عملی طور پر ظالموں کا ظلم روکتے ہیں اور مظلوم کی حمایت کرتے ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا کہ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما. یہ جو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں کٹھیاؤں میں یا جگوں میں اور آرام کی زندگی گزار رہے ہیں اور کچھ فرائض انجام دینے پر اکتفا کرتے ہیں ان افراد سے وہ افراد زیادہ برتر ہیں عظیم ہیں اجر عظیم بھی رکھتے ہیں جو میدان عمل میں کودتے ہیں میدان عمل میں مشکلات کو فیس کرتے ہیں ظالم سے ٹکراتے ہیں مظلوم کی پریکٹیکلی جا کے حمایت کرتے ہیں یہاں تک کہ اپنی جان بھی گنوا بیٹھتے ہیں. ایسے ہی علماء کے بارے میں فرمایا العلماء باقون ما بقی الدہر. یہ جو علماء ہیں یہ جو ہے ہمیشہ باقی رہیں گے ہمیشہ زندہ و جاوید رہیں گے. عالم عالم میں فرق ہے. اس طرح کی آیات ایسے ہی میدان عمل میں رہنے والے علماء کے لیے بالکل برابر اور فٹ آتی ہیں اور صدق آتی ہیں نہ کہ ہر عالم کے لیے یا ہر اس مولانا صاحب کے لیے جن کے سر پر امامہ ہو اور جو کسی کام میں مصروف ہو ولو دینی کام ہو لیکن کم سے کم وہ اس آیت کا مستحق قرار پائے یہ ذرا مشکل کام ہے یا ان جو ہے نورانی مولا کے فرامین کا مستحق قرار پائے کافی مشکل کام ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ ہم پہچان لیں ایک مرتبہ ایک عالم دین ایک اچھا پیش نماز ہو سکتا ہے. ممکن ہے کہ ایک اچھا کہیں پر خطیب کے طور پر موجود ہو جمعہ کا خطیب ہے نماز جمعہ پڑھاتا ہے پیش نماز ہے کوئی مرتا ہے تو تدفین کرتا ہے، کہیں شادی بیاہ ہوتی ہے تو نکاح پڑھ لیتا ہے، بس اس لیول تک اس کی خدمات ہیں، یعنی کہ اس کی ان کے خدمات سے انکار ہے، یہ دینی فرائض انجام دے رہا ہے اور انتہائی اہم کام کر رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ فرق کرتا ہے اس عالم اور اس عالم میں جو کہ میدان عمل میں رہتا ہے، ظالم کو براہ راست فیس کرتا ہے، مظلوم کی براہ راست مددگار بن کے سامنے آتا ہے، اس اور اس میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ ممکن ہے کہ ایک عالم بہت اچھی دعا پڑھتا ہو، اس کی خاص کر دعائے کمیل، دعائے توسل، حدیث کسا وغیرہ اتنی اچھا پڑھتا ہو کہ اس کی ویڈیوز اور آڈیوز اور واٹس اپ پہ گھوم رہی ہوں، مختلف سوشل میڈیا پہ گھوم رہی ہوں، اتنی اچھی اللہ نے اسے آواز بھی دی ہو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک اچھی دعائے کمیل پڑھنے والا عالم دین معاشرے کی قیادت اور باغ ڈور کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ ایک اچھا پرہیزگار پیش نماز ضروری نہیں ہے کہ اب پیش نمازی اس کی اچھی ہے، نماز کی قرآت بہت اچھی ہے، نماز پڑھانے کا انداز بہت اچھا ہے، جمعہ بھی اچھا پڑھاتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ معاشرے کی قیادت بھی بہت اچھا کرتا ہو۔ ہم اس سے ایک سٹیپ آگے چلے جاتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ایک عالم دین بہت اچھا دانشورانہ گفتگو کرتا ہو، مفکرانہ انداز سے دینی مسائل کو بڑے لوجیکلی طریقے سے بڑے ہی اچھے انداز میں پیش کر سکتا ہو، سمجھانے کی اس میں صلاحیت بھی موجود ہو، وہ الفاظ کے انتخاب میں، اس کے بیان میں مقتضائے حال یا اس وقت کی ریکوائرمنٹس کو دیکھ کر ایک اچھے انداز میں گفتگو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ معاشرے کی باغ ڈور اور قیادت اور لیڈرشپ اور رہبری کی بھی صلاحیت رکھتا ہو۔ تو شہید علامہ عارف حسین الحسینی، ہم نے ابھی تک جتنے صفات ایک عالم دین کے گنے، وہ تمام ان میں کمال کی حد تک موجود تھے انسانی اس کے مطابق، اور جو اضافی چیز تھی ان کے اندر وہ ان کی قائدانہ صلاحیت تھی اور رہبری کی صلاحیت تھی، کیونکہ ہر نبی کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے، بطور اتم و اکمل و کامل ہر جو ہے ولی کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ائمہ طاہرین کے بھی جو اصحاب ہوتے تھے، سب میں اس طرح کی صلاحیتیں ہوں ضروری نہیں ہوتا تھا۔ حضرت کمیل سے تو کون واقف نہیں ہے، دعائے کمیل تو ہر ہفتے پڑھی جاتی ہے جمعے کے دن کم سے کم، تو حضرت کمیل کے حوالے سے مولا الموحدین کے جو نہج البلاغہ میں جو ایک خط ہے، اس خط کے اندر حضرت ان کی سخت طریقے سے سرزنش کرتے ہیں، کیونکہ کمیل کے لیے رازدار تھا، حالانکہ کمیل ان 10 صحابیوں میں سے تھا حضرت کے جو قریب ترین سمجھے جاتے تھے اور جو رازدار صحابی کہلاتے تھے، ان میں شامل تھا کمیل ابن زیاد نخعی۔ لیکن یہی کمیل جب فیلڈ عملی میدان میں جاتے ہیں اور ایک ذمہ داری اسے دی جاتی ہے، اور وہ ذمہ داری نبھاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ قائدانہ صلاحیتوں کو روکار نہیں لا پاتے ہیں یا وہ صلاحیتیں ان میں موجود نہیں ہیں، حضرت ایک خط بھیجتے ہیں جو بڑی سرزنش کرنے والا خط ہے، کہ جس کے الفاظ کچھ یوں شروع ہوتا ہے، انسان کو اس کام کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جس کا جو ہے اسے ذمہ دار بنایا گیا ہے، اور اس کام میں لگ جانا ہو جو اس کے فرائض میں شامل نہیں ہے، یہ ایک واضح کمزوری اور تباہ کن فکر ہے۔ یعنی جو ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے اس ذمہ داری سے کی طرف آپ متوجہ نہیں ہیں، ایک ایسے کام میں لگ گئے ہیں جو اصل میں تمہاری ذمہ داریوں اور فرائض میں سے نہیں ہیں۔ قائدانہ جو ہے طور پر رہبری کے طور پر امت کے لیے، اس وقت معاشرے کے لیے ضروری نہیں ہیں یہ چیزیں، آپ پرائیورٹیز کو تعین نہیں کر پا رہے ہیں، ترجیحات بنا نہیں پا رہے ہیں، اہم و مہم کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ایک فضول کام میں اپنے آپ کو آپ نے مصروف کر دیا ہے جس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے، جو اہم چیز تھی اسے آپ نے چھوڑ دیا ہوا ہے، اور پھر حضرت خود فرماتے ہیں یہ ایک واضح کمزوری اور تباہ کن فکر ہے۔ تو الاخری اس تمام چیزوں سے ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ایک عالم بہت اچھا دانشور ہو، بہت اچھا مفکر ہو، لیکن اسی دانشور صاحب کو، اسی مفکر صاحب کو اگر ہم قیادت دے دیں، معاشرے کی باغ ڈور دے دیں، تو پتہ چلے کہ وہاں پر وہ بالکل بھی کامیاب نہیں ہے۔ آج بھی ایسی صورتحال ہے مختلف دنیا کے گوش و کنار میں، بشمول ہمارے ملک میں بہت سارے علماء کرام موجود ہیں، لیکن ہر عالم اپنے دائرے میں خدمات بھی انجام دے رہا ہے، مخلص بھی ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، باصلاحیت بھی ہے، لیکن کیا ہر ایک کے اندر لیڈر کوالٹیز ہیں؟ ہر ایک کے اندر شہید قائد کی طرح کی صلاحیتیں موجود ہیں؟ یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب تلاش کرنا آسان نہیں ہے۔ بینا آنکھیں بصیرت رکھنے والی آنکھیں سمجھ سکتی ہیں۔ شہید قائد کی صلاحیت یہ ہے کہ شہید قائد قیادت سے پہلے بھی ایک اپنے حلقے احباب کے اندر خدمات انجام دیتے تھے، وہیں دینی خدمات بعنوان مدرس کے، بعنوان مبلغ کے، بعنوان ایک فعال ایکٹیو عالم دین کے طور پر مختلف سیکٹرز میں آپ نے ہزاروں واقعات سنے ہیں، ہزاروں جو ہے قیادت سے پہلے کی قصے کہانیاں سینہ با سینہ دائیں بائیں آپ لوگوں نے یقیناً سنی ہیں۔ ایک ایسی شخصیت تھے جو ایسے نہیں تھے جو کسی گوشے کنار میں بیٹھے ہوں، درست ہے کہ جغرافیائی اعتبار سے ان کا آبائی جو علاقہ ہے وہ ایک تقریباً آئسولیٹڈ قسم کے ایریا میں تھا، لیکن وہ آئسولیٹڈ شخصیت نہیں تھے، وہ معاشرے کے بالکل متن میں رہتے تھے، خدمات انجام دیتے تھے مختلف، لیکن ان کے خدمات کا جو دائرہ اور میدان تھا وہ مختلف تھا۔ اسی لیے جو بینا علماء کرام تھے، بابصیرت علماء کرام تھے، ان میں انہوں نے قائدانہ صلاحیتوں کو بھانپ لیا تھا، اور پھر سب سے اہم چیز ان کی اس روحانی اور معنوی شخصیت کو بھی بھانپ لیا تھا، کہ باوجود اس کے کہ ہمارے ہاں ایک ٹرمنالوجی ہماری ثقافت میں اس وقت بھی رائج ہے اور اس وقت بھی رائج تھی، وہ بزرگوں والی ہے یا بزرگ علماء کرام جسے کہا جاتا ہے، بزرگ علماء کرام وہاں موجود تھے، اس کے باوجود جو ہے ایک ایسی شخصیت کو جو 40 کے پیڑے میں ہوں اس وقت، ان کو لا کے قائد بنانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ شخصیت باصلاحیت ہے، اور جو ان کا جو اس شخصیت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں وہ بھی اپنی ججمنٹ میں صحیح ہیں اور اس ججمنٹ کو بیان کرنے میں مخلص و اخلاص بھی رکھتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سارا انتخاب اصل میں الہی تھا، معنوی تھا، روحانی تھا، اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن ظاہری جو اسباب و وسائل تھے اسے بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، جو عام طور پر عام انسانوں کے سامنے وہی اسباب ہوتے ہیں اور وہی ذرائع ہوتے ہیں، انہی کے ذریعے سے وہ حوادث اور واقعات اور شخصیات کو پہچانتے ہیں۔ 1948 سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ جو ایشو ان کے اپنے علاقے میں بنتے ہیں وہاں پر شہید کی خدمات اور شہید کی صلاحیتیں نظر آتی ہیں، اگرچہ یہ گوشہ ابھی تک تشنا ہے اور یہ گوشہ ابھی تک سامنے، صرف یہ گوشہ نہیں بہت سے گوشے ایسے ہیں جو تشنا ہیں شہید کے اوپر، میں آگے جا کے ایک گلہ خود سے بھی اور سب سے قوم سے بھی کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں مجموعی جو تعلیم شہید کی نظر آتی ہے وہ ہائی اسکول کی تقریباً تعلیم ہے، جو 1960 تک، جو 1960-64 میں آپ مدرسے چلے جاتے ہیں، 3 سال بعد پھر آپ 1967 میں نجف اشرف چلے جاتے ہیں، 6 سال بعد یعنی تقریباً 1973 میں نجف سے نکال دیے جاتے ہیں، پھر 1974 میں قم چلے جاتے ہیں، پھر 79 میں پھر نکال دیے جاتے ہیں، تو مجموعی جو آپ کی تعلیمی ایئرز بنتے ہیں وہ تقریباً 11 ایئرز ٹوٹلی ہم دیکھ لیتے ہیں، 11 ایئرز آپ کی مجموعی تعلیم ہے، اور پھر 84 میں آپ کو جو ہے رہبریت اور قیادت سنبھالنی پڑتی ہے۔ تو عام جو تصور لوگوں کے ذہن میں موجود ہے کہ اگر 25-30 سال جس نے حوزے میں نہیں گزارے ہیں ان کے اندر جو ہے نہ تقویٰ، پرہیزگاری، علم، صلاحیت، قیادت، یہ ساری چیزیں نہیں آ سکتی ہیں، تو ہمارے شہید نے، نہ صرف اس شہید نے بلکہ ان کے ہی دوسرے ان جیسے شہدا جو باقر و صدر ہیں یا اسی طرح شہید متحری ہیں، ان جیسے افراد نے اس نظریے کو باطل قرار دیا ہے، بشمول ہمارے شہید نے جس کی ٹوٹل ایجوکیشن 11 سال بنتی ہے 1964 سے لے کر 79 تک، اور بیچ میں گیپس بھی رہے ہیں کیونکہ ایک دفعہ نجف سے نکالے جاتے ہیں پھر قم سے نکالے جاتے ہیں کیونکہ انقلاب تو اس وقت آیا نہیں تھا، تو یوں جو ہے ان کی ایجوکیشن متاثر بھی ہوتی ہے، اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پرہیزگاری اور تقویٰ اور معنویت اور روحانیت میں ابھی تک ہمیں بہرحال ان کے بعد کوئی ثانی نظر نہیں آتا جو اس لیول پر ہو، ایسا پرہیزگاری، ایسی تقویٰ جو اجتماعی فعالیات کے ساتھ اپنے عروج پر ہوں، رات کو وہ رات کے راہب نظر آ جائیں، دن کو میدان میں وہ شیر نظر آ جائیں، جیسے کہ مولا الموحدین نے متقین اور زاہدین اور عابدین اور عارفین کی صفات کے اندر بیان کیا کہ رہبان اللیل ہیں، اسد النہار ہیں، دن میں وہ اجتماعی فعالیت جب ظالم سے ٹکرانا ہوتا ہے تو شیر بن کے نظر آتے ہیں، مظلوم کی حمایت کرنی ہو تو مددگار بن کے نظر آتے ہیں، رات کو جب انہیں دیکھتے ہیں تو محراب میں ایک راہبوں کی طرح، جیسے تارک الدنیا ہے، بالکل جو ہے روحانیت اختیار کیا ہے، اس طرح کے انداز میں نظر آتے ہیں۔ شہید علامہ عارف حسین الحسینی، یہ بات واضح ہے، انقلاب کے ایک وفادار حامی تھے، دوست تھے، اور در عین حال وطنیت کی سوچ رکھنے والے محب وطن پاکستانی تھے، جو اپنے وطن اور اپنے ملک، جو مسلمان ملک ہے، اس کی خود مختاری سالمیت کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند رہتے تھے۔ جا بجا ان کے خطابات میں جو خطابات ہم سنتے ہیں آڈیو ویڈیوز کے ذریعے سے، جو کتابیں ہیں ان کے ذریعے سے، واضح طور پر یہ بات نظر آتی ہے کہ وہ جو ہے اپنے ملک اور اس مسلم ٹیریٹری کی سالمیت، خود مختاری، یہ سالمیت اور خود مختاری صرف جغرافیکل نہیں، آئیڈیالوجیکل خود مختاری، پالیسیز کے اندر خود مختاری، پالیسیز کے اندر سالمیت کے بھی جو ہے سخت ترین فکر مند تھے اور جد و جہد کرتے تھے، ہمیشہ کوشش کرتے رہے کہ خالص اور پیور اسلام کا تعارف کرائیں، عدل و انصاف پر مبنی بات کریں، کسی تعصب کی بنیاد پر غلط بات کو ایکسیپٹ کرنے یا ریجیکٹ کرنے والا عنصر ہمیں شہید کی سیرت میں دکھائی نہیں دیتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں آپ کے خطابات میں زیادہ تر جو ٹرمنالوجیز ہیں، آج ہمارے پاس دیکھیں اصطلاحات تنگ ہوتی جا رہی ہیں، اصطلاحات جو ہم استعمال کرنے لگے ہیں آہستہ آہستہ ہماری محفلوں میں، ہمارے ممبروں میں، ہمارے خطابات میں، وہ کلوز دائرے کو چھوٹا کرتی ہیں۔ شہید کی اگر خطابات کو آپ سنیں اور اس کے آڈیو ویڈیوز کو آپ جو موجود ہیں ایک بڑی تعداد میں ان کو سنیں، اس کے اندر آپ کو جنرل خطابات ملیں گے جو الہی وحی کے خطابات ہیں، وحی کے جو اصطلاحات اور ٹرمنالوجیز ہیں، جو قرآنی اصطلاحات اور ٹرمنالوجیز، مثلا خطاب کرتے کہتے ہیں اے مسلمان، یہ لفظ بہت پیارا ان کی زبان سے بھی لگتا ہے، چاشنی بھی نظر آتی ہے، روحانیت بھی، اپنائیت بھی نظر آتی ہے، اور یہ اس لفظ کو دورات اے پاکستانی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ عالمی سوچنا ہے، ٹھیک ہے کہ شہید ایک خاص جغرافیہ میں رہتے ہیں لیکن ان کی سوچ اس جغرافیہ کے دائرے کے اندر قید نہیں ہے، عالمی سوچتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید ہمیں عالمی سوچنے کا بتاتا ہے۔ اسی لیے یا ایوہ الناس، یا ایوہ المسلمون، یا ایوہ المومنون، یا اولی الالباب کے انداز میں مخاطب کرتے ہیں۔ شہید کو بھی آپ دیکھیں گے ان کی تقاریر میں بالکل یہی نظر آئے گا کہ ایک نئی جہد دے رہے ہوتے ہیں پورے جو ہے قوم کو کہ آپ اس انداز میں سوچیں، بہت تنگ نظری کے ساتھ نہ سوچیں، مخصوص ٹولے کا بن کے نہ سوچیں، مخصوص کسی سیکٹ کا بن کے نہ سوچیں، مخصوص کسی جغرافیہ کا بن کر نہ سوچیں۔ ان کے خطابات میں بہت کم ہی اسپیسیفکلی کوئی خاص ایشوز یا خاص قسم کے خطابات یا خاص حلقے کے اندر نظر آئیں تو نظر آئیں، وگرنہ عام ان کی جتنی تقاریر ہیں جو اجتماعات میں کیا ہیں اکثر میں آپ کو اسی طرح کا انداز ملے گا۔ زیادہ تر کم سے کم ہم کہہ سکتے ہیں، اگر ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ان کے ہر خطاب کو ہم نے سنا ہو، لیکن جو میکسیمم توجہ کی گئی ہے اس کے اوپر، اور میں اطمینان دلاتا ہوں کہ مجھے توفیق رہی ہے کہ شہید کے اس خطابات اور جو آثار موجود ہیں اس کے اوپر ایک کوشش کرنے کی اپنی سی ایک وہ رہی ہے، تو میں تھوڑا بہت اس کے دعوے کے ساتھ بھی کہہ سکتا ہوں بعض حوالوں سے۔ پرل شہید عالمی سوچتے تھے، پورے خطے کے بارے میں سوچ رکھتے تھے، ملک کے اندر بھی ان کی سوچ پورے ملک کے لیے تھی، کسی مخصوص گروہ کے لیے نہیں تھی، کسی مخصوص طبقے کے لیے، کسی مخصوص فرقے کے لیے حتیٰ نہیں تھی، ان کی سوچ وسیع تھی، جس طرح قرآنی طرز تخاطب ہے، جیسے امام خمینی کا طرز تخاطب تھا، جیسے آج رہبر کا طرز تخاطب ہے، وسیع سوچتے تھے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہر مسئلے میں آپ کو دکھائی دیں گے، افغانستان کا مسئلہ ہو، جو اس وقت سوویت یونین کے ایشوز تھے، کشمیر کا مسئلہ ہو، فلسطین کا مسئلہ ہو، بوسنیا ہو، لبنان ہو، حج کے اندر جو مسائل ہوں، جاج کے حوالے سے جو مسائل ہوئے، دیگر ہر جگہ میں آپ کو نظر آئیں گے کہ شہید جو ہے لگتا ہے کہ گویا وہ اس ایشو سے، یہ ایشو ان کا ایشو ہے، یہ درد ان کا درد ہے۔ ان کے خطابات کو آپ دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ اس ایشو کے وارث ہیں، اس انداز میں خطاب کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر جو ہے حکمرانوں کی بدعمالیوں کی طرف مخاطب ہوتے ہیں تو صرف ایک ناقد نہیں ہے، صرف ایک تنقید کرنے والا فرد نہیں ہے، جو تنقید کیونکہ بہت ہی آسان میدان ہے، بچہ بھی کسی چیز کے اوپر تنقید کر سکتا ہے، صرف ناقد نہیں ہے بلکہ ایک ہمدرد نظر آتے ہیں، ایک درد مند بندہ نظر آتا ہے جو اپنے ملک کو لے کر بہت سخت جو ہے انہیں پریشانی ہے، اپنے ملک کی سالمیت کو لے کر، اس کی پالیسیوں کی جو ہے خود مختاری اور کیا کہتے ہیں آزادانہ پالیسیوں کو لے کر جس انداز میں وہ حکمرانوں کو مخاطب کر رہے ہوتے ہیں، جس انداز میں وہ ریاست کے اہم ستونوں کو مخاطب کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ لگتا ہے کہ یہ کوئی اپنا بول رہا ہے، یہ ایسا بندہ بول رہا ہے، اس کے اندر اپنائیت ہے، چاشنی ہے، سراپا اخلاص و خلوص نظر آ رہا ہوتا ہے جس انداز میں مخاطب کرتے ہیں۔ اور واقعا یعنی جب وہ خطاب کرتے تھے تو یہ کسی لیڈر کا عام کوئی ایسا جو ڈپلومیٹک ٹائپ کا خطاب نہیں تھا، بلکہ وہ ان کا انک اس کی گواہی دے رہا تھا کہ جو بندہ بول رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، یعنی یہ بناوٹی خطاب نہیں ہے، یہ صرف لفاظی نہیں ہے، یہ صرف خطابت نہیں ہے، جو کہہ رہا ہے اس کا پورا وجود اس کی گواہی دے رہا ہے۔ یہ شہید کے ان خطابات سے ہم نے جو شہید کی شخصیت کے بارے میں جو دیکھا ہے دیکھا. قیادت سنبھالنے کے بعد آپ دیکھیں کم ترین وسائل اور ریسورسز میں آپ جو ہے ایک پورے ملک کی جو ہے قیادت کر رہے ہوتے تھے, ایک خادم نظر آتے ہیں نہ کہ ایک رہبر و قائد جو پروٹوکولز, اور اس پروٹوکولز کا تو تصور نہیں تھا, شہید کے پاس نظر بھی یہیں آتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ وسائل کا انتظار نہیں کرتے تھے اہداف کو حاصل کرنے میں. یہ اکثر ایک بحث بھی رہتی ہے کہ وسائل ہدف کو جنم لیتے ہیں یا جب پتہ نہیں وسائل جو ہے ہدف وسائل کو جلدی, ایک بحثیں بھی رہتی ہیں. وسائل کے انتظار میں نہیں رہتے تھے, کہتے کہ اگر وسائل ہوتے تو یہ اتنا کام ہو سکتا تھا, نہیں ہے تو اتنا تو ہو سکتا ہے کم سے کم. گاڑی میں پیٹرول نہیں ہوتا تھا اور آپ نکل پڑتے تھے, جتنا پیٹرول گاڑی میں ہے اتنا ہی چل لیتے ہیں. بہت سارے واقعات بھی ہیں جو نقل کرنے والے لوگ جو ساتھ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم مثلا پشاور سے نکلے تو گاڑی میں اتنا پیٹرول نہیں تھا, مشکل سے ہمیں پتا تھا کہ پنڈی پہنچیں گے, ہم نے جانا جو ہے فرض کریں سرگودا ہے یا اس سے آگے ہے, تو ہم کہتے ہیں شہید نہ پیسے ہیں نہ پیٹرول کا مسئلہ ہے تو کیسے, یا کہتا ہے کہ اللہ برابر کرے گا. اور نکلتے تھے اور نقل کرنے والے کہتے ہیں کہ ایک معجزانہ انداز میں یہ مسائل حل ہو جاتے تھے, ایک معجزانہ انداز میں ایسی سچویشن پیدا ہوتی تھی جس سے یہ سارے ایشوز حل ہوتے تھے. بہرحال یہ شہید کیونکہ سراپا اخلاص تھے, روحبان اللیل میں سے تھے, اسد النہار تھے, اسی لیے کیونکہ رات کے راہب تھے اس لیے دن کو شیر نظر آتے تھے. اور یہ مشکلات ہمیشہ ظاہر ہے کہ وہ مشکلات ان کو مشکلات نہیں لگتی تھی, مشکلات کے پہاڑ سمجھتے تھے. دوسرے لوگ بیٹھتے تھے, اسسمنٹ کرتے تھے, کلکولیٹ کرتے تھے اور نتیجہ نکالتے تھے کہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جو ہمارے سامنے ہے, وسائل نہیں ہے, ریسورسز نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, اندرونی مخالفت ہے, بیرونی سازشیں وغیرہ وغیرہ, اور اس پہاڑ کو کراس کرنا جیسے کہ تقریباً ناممکن جیسا ہے. لیکن اتنے میں شہید پریکٹیکلی میدان میں اترتے تھے اور اسی پہاڑ کو جس کو پہاڑ سمجھتے تھے ایک بھوسے کا ڈیر بنا کے خس و خاشاک کی طرح اڑا کے چل جاتے تھے, اور خدا بھی پھر جو ہے یقیناً مدد کرتا تھا اور اسی لیے کرامات نقل ہوتی ہیں. کیونکہ اتفاقاً جو ہے یہاں ویدر کی کچھ تبدیلیاں اور گزشتہ چار پانچ دنوں میں میری پے در پہ کنٹینیولی یہاں کی لوکل کچھ مصروفیات کی وجہ سے تو الحمدللہ ابھی کھانسی رکی ہوئی ہے, وغیرہ کافی کھانسی لگی ہوئی تھی ویدر کی وجہ سے. تو میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا, بس دو جملے عرض کر کے جو گلہ ہے خود سے بھی اور سب سے ہے وہ یہ ہے, شہید قائد کے بارے میں مستند تمام تر فیکٹ کے ساتھ کوئی کتاب موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, لکھی گئی ہے کچھ ایک کتاب جو ہے فارسی میں بھی ہے, وہ قدرے بہتر ہے اردو والی کتاب سے, لیکن ایک کاوش کی ہے, میں نے کہتا نہیں کہ کاوش کی گئی ہے, لیکن ایک مستند دستاویز شکل کی کتاب نہیں ہے. بہت سے اہم ترین سوالات شہید کی حیات کے ہیں جو تشنہ طلب ہیں, بہت سے سوالات ہیں جن میں سے کچھ سوالات کچھ عرصہ پہلے میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا بھی تھا اور ان سے کچھ نئی انفارمیشن بھی سامنے ملی تھی مجھے, اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی. پاکستان میں جب میں رہ رہا تھا تو ایک ادارے کے ذریعے سے ہم کچھ کوشش کرنے لگے, لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ اسکرپٹ بھی کمپلیٹ نہیں ہو پایا اور باقی کام جو اس کے اوپر ڈاکیومنٹری کے لیے ہونا چاہیے تھا وہ بھی نہیں ہوا. شہید کی جو علمی صلاحیتیں ہیں, یعنی علمی سے مراد یہ ہے کہ شہید جو حوزوی علوم کے اندر جو مہارت رکھتے تھے, ایک جو دانشورانہ ان کا جو پہلو ہے جو ان کی تقاریر کے اندر سے چھلکتا ہے, یہ گوشہ تشنہ ہے, یہ سامنے نہیں آ سکا. یہ گوشہ وہ زیادہ بہتر طور پہ بیان کر سکتے ہیں یا تو شہید کے کلاس فیلو رہے ہوں یا پھر شہید کے اسٹوڈنٹ رہے ہوں, وہ بہتر انداز سے اس گوشے کے اوپر روشنی ڈال سکتے ہیں, یا شہید کے ممکن ہے کہ درس خارج اور حوزے میں جب تک رہے ہیں, کیونکہ اس زمانے میں یہ آج بھی یہ رائج ہے کہ علماء کرام اپنے بحث مباحثے کو تحریر کیا کرتے ہیں, کاپیاں بنتی ہیں اس کی پوری پوری, کئی کئی کاپیاں بنتی ہیں, اگر وہ بھی سامنے آ جاتے تھے وہ بھی آ جائیں تو ان کے جو علمی شخصیت کی ڈیپتھ اور گہرائی کو سمجھنے میں بہت اچھی طرح مدد مل سکتی ہے. تو افسوس یہ ہے کہ ان کے جو علوم عقلی و نقلی جس کو حوزے میں کہا جاتا ہے معقول و منقول, ان میدانوں کے اندر ان کی جو علمی صلاحیتیں ہیں اور مہارت ہیں وہ زیادہ کھل کر سامنے نہ آ سکی ہیں. شہید دانشورانہ گفتگو کرتے تھے, وہ پہلو سامنے نہیں آ سکا ہے. شہید ایک نظریہ دیتے تھے, ایک تھیوری پیش کرتے تھے, انالائسس کرتے تھے بہترین قسم کی یہ جو پہلو ہے یہ تشنا رہا ہے کیونکہ اس کے اوپر لکھا نہیں گیا. شہید کی تقریریں ایسی ڈال دی گئیں, تقریروں کا مجموعہ بنا دیا گیا ہے, کوئی ایسی انالائسس والی کتاب موجود نہیں ہے جو ان کی تقاریر کے اندر سے کسی ایک موضوع کے اوپر شہید نے جو اس وقت امپورٹنٹ سمجھتے تھے ہمارے معاشرے کے اندر, ان موضوعات کو کئی بار مختلف میدان میں مختلف مناسبتوں میں ان کو شہید نے مختلف طریقوں سے پیش کیا ہے, اور اس موضوع کو کے اوپر ریسرچ ہونی چاہیے ان کی تقاریر کے درمیان سے اس ساری گفتگو کو امپائل, جیسے کیا جاتا ہے دنیا کے دانشوروں اور بڑے علماء کرام انکلوڈنگ شہید مرزا مطہری باقر صدر جیسی شخصیات کے, حضرت امام جیسی شخصیات کے بارے میں, موجودہ رہبر کی شخصیات اور بھی اس طرح جو شخصیات ہیں گزری ہیں اور موجود ہیں, یہ کام نہیں ہو سکا ہے. ہمارے جو علی دیپ بھائی تھے انہوں نے کچھ اشعار پڑھے, اس میں بھی کچھ گلے کیے انہوں نے, میں بعض گلوں پہ ایگری کرتا ہوں ان کے ساتھ, یہ واقعا ہمارے لیے ایک کوشچن مارک بھی ہے, ہم سب کے لیے اور تمام جماعتوں کے لیے بھی, تنظیموں کے لیے بھی, افراد کے لیے بھی, انکلوڈنگ میں, ظاہر میں اپنی ذات کو باہر نہیں کر سکتا, اور زیادہ جو ہے ذمہ داری ان کی بنتی ہے جو ہم سے سینئر تھے, بزرگ تھے, شہید کو بہت قریب سے دیکھا ہے, شہید کے ساتھ بہت زیادہ اٹھے بیٹھے ہیں رہے ہیں, ان افراد کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ ان گوشوں کو تشنا نہ رکھ دیا جائے. اگر حضرت امام نے فرمایا کہ ان کے افکار و خیالات کو زندہ رکھیں تو ان کے افکار و خیالات کو سال میں ایک مرتبہ برسی کریں, چند لوگ بس اس میں اکٹھے ہوں, یہ تو مراد نہیں لیا ہے. ظاہر اس سے تو یہ چیزیں زیادہ پائیدار حالت میں نہیں رہتی ہیں, اس شخصیت کے مختلف گوشوں کو کھولنے کی ضرورت ہے. جو جو وقت گزرے گا ان چیزوں کو کھولنا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ آپ کے پاس جو ماسٹر سورس ہے وہ آپ کے ہاتھ سے چلے جائیں گے, آپ کے پاس جو ماسٹر سورس ہے وہ شخصیات ہیں, وہ افراد ہیں جو ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں, شہید کے ساتھ رہے ہیں, ظاہر ہے وہ آثار ہیں جو باقی بچے ہوئے ہیں, ظاہر ہے وہ اس کے جو کانٹینٹس ہیں, اس کے شان نزول ہے, وہ تو وہ افراد بتا سکتے ہیں جو شہید کے ساتھ, بھائی یہ تقریر کب ہوئی تھی, کس وجہ سے ہوئی تھی, کس لیے کی گئی تھی, یہ بات یہاں پر کیسے ہوئی تھی, اس سے ایک بہترین چیزیں بن سکتی ہیں. یہ بہت ہی تشنا پہلو ہے, افسوس کے ساتھ خود ایک کمپلیٹ اچھی کتاب موجود نہیں ہے, ڈاکیومنٹری نہیں بن پائی ہے, اچھی سی چھوٹی چھوٹی ڈاکیومنٹریز بن گئی الگ بات ہے. ان کی روحانی اور مانوی شخصیت بھی قصے کہانیوں کی شکل میں بیان ہو چکی ہے, کیونکہ ہم برصغیر کے لوگ یہ قصے کہانیاں اور اس طرح کی چیزوں کی زیادہ شوقین ہیں, تو وہ روحانی جو ایک عارفانہ تجزیہ اور تحلیل ہے اس انداز میں چیزیں سامنے نہیں آئی ہیں. اگر آپ غور کریں تو قصے کہانیوں کی شکل میں, اور بعض اوقات وہ قصے کہانیوں کی پریزنٹیشن اتنی خراب ہوتی ہے کہ سامنے والا اس کو کوئی افسانہ سمجھتا ہے, یعنی پریزنٹ کرنے والا اسی واقعے کو ایسے انداز میں پریزنٹ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آپ کہانی سنا رہے ہیں ہمیں, کوئی سٹوری سنا رہے ہیں, کوئی افسانہ سنا رہے ہیں ہمیں. میں عرض کر دوں, میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں تو ایسے ہوا میں نہیں کر رہا, شہید کے اوپر ڈاکیومنٹری بنانے کی ناکام کوشش میں میں بہت ساری شخصیات سے ان کی خدمت میں پہنچنے کی توفیق مجھے رہی, ان کے ساتھ میں نے دو دو تین تین راتیں گزاری اور کوشش کی کہ ان کے ہاتھ سے کچھ سالڈ انفارمیشن سامنے آئے, لیکن وہ ایسے عاشق ثابت ہوئے جو معشوق کی مدح سرائی اچھی کر سکتے ہیں لیکن معشوق کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے ہیں, قصیدہ اچھا پڑھ سکتے ہیں معشوق کا, معشوق کو پہچنوا نہیں سکتے, ان کی کمالات کو, صلاحیتوں کو, ان کے اندر پوشیدہ ہنر کو, ان کے اقدامات کو وہ بتا نہیں سکتے, ریفلیکٹ نہیں کر سکتے, دوسرے لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کر سکتے, البتہ بہت اچھے عاشقانہ باتیں کر سکتے ہیں, عاشقانہ جو ہے گفتگو کر سکتے ہیں, اور اگر چیز کے اوپر کوشش مزید جاری رہنی چاہیے تھی, حالات کچھ اس طرح بنے, آپ کو معلوم تھا کہ 2006 اور 2008 میں جس طرح کی سچویشن ہمارے ملک میں رہی ہے, تو ان مصروفیات کی وجہ سے یہ چیزیں آگے نہیں, یا یہ اصل میں شاید ہم اس لائق نہیں تھے, خدا نے یہ توفیق ہمارے نصیب میں نہیں رکھی, اور امید کرتے ہیں کہ ایسے لوگ ہوں گے اس قدر ایک عظیم شخصیت کے آثار اور اس کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کے اوپر کام کرنے کے لیے ایسا گروہ یقیناً موجود ہے عند اللہ, خدا کے حضور, اور اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ, خدا بہتر جانتا ہے کہ ایسے نیک کام کن ہاتھوں سے ہونا چاہیے. بہرحال ہماری آرزو یہی ہے, درگاہ خداوندی میں دعا بھی یہی ہے, آپ سب سے بھی یہی گزارش ہے, جو درد رکھتے ہیں, جو مستقبل کے اوپر نظر رکھتے ہیں, صرف کرنٹ سچویشن کو نہیں دیکھتے, ان سے بھی یہی ریکویسٹ اور گزارش ہوگی کہ ان اس قسم کے پہلو کے اوپر توجہ کیجیے گا, انشاءاللہ دام درہم سخن قدم توفیق اگر نصیب ہوتی ہے تو اپنا فریضہ ادا کیجیے گا. میں آپ سے زیادہ جو ہے آپ کا وقت نہیں لوں گا, آغا صاحب انشاءاللہ ہم سب استفادہ کریں گے, بزرگ ہیں ہمارے, میں یہ جسارت تھی کہ آپ لوگوں نے نام لکھ لیا تو اب میں شامل ہوا, وغیرہ آغا صاحب جہاں پر جہاں سورج ہوتا ہے وہاں پہ کینڈل جلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, تو حجت الاسلام والمسلمین آغا سید عباس ایلیا صاحب آفتاب کی طرح ہیں میرے لیے, اور آپ نے مجھے کینڈل کے طور پہ جلا دیا. یہ بہرحال آفتاب کے سامنے جلنے کی جرات ہے جو مجھ سے ہو گئی ہے. انشاءاللہ وہ بزرگوار ہیں, بزرگواری کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ کی اپنے بزرگواری سے معاف کریں گے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.